بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 نومبر 2006 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں باجوڑ کے ایک دینی مدرسے پر حالیہ فضائی حملے پر تبصرہ فرمایا.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقال تبارك وتعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. حضرات، اس ہفتے کا جو سب سے اہم واقعہ ہے جس نے مسلمانان پاکستان کو تڑپا کر رکھ دیا، آپ کے علم میں ہے، باجوڑ میں ایک دینی مدرسے پر حملہ ہوا. رات کے آخری پہر یا کہیے صبح سحری کے وقت، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ایک حملہ تھا، ہوائی اٹیک تھا، گن شپ طیارے تھے یا کوئی میزائل مارا گیا. 83 افراد کی شہادت ہوئی، جن میں اکثریت 7 سے 15 سال کے عمر کے بچوں کی ہے، 9 عمر طلبہ کی ہے، قرآن پڑھنے والوں کی. اس کے بارے میں بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں متضاد ہیں، لیکن ہماری تحقیق ہے جو وہاں پر باجوڑ میں ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ مدرسہ اشاعت التوحید و سنہ کا تھا. یہ صوفی محمد صاحب کی تحریک شریعت کا نہیں تھا، نفاذ شریعت کا. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ صرف قرآن کی تعلیم دینے والے. مولانا طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خدمت قرآنی کا بہت کام کیا صوبہ سرحد میں، جیسے پنڈی میں مولانا غلام اللہ صاحب، اسی طریقے سے اور بھی یہاں پر گجرات میں تھے مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. توحید اور قرآن، یہ دو موضوعات، اور وہاں پر بچے جو ہے وہ حفظ کر رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں. چنانچہ یہ مولانا لیاقت جو شہید ہوئے ہیں وہ اسی گروہ کے تھے، اشاعت و توحید و سنہ کے. چنانچہ ان کے اوپر دہشت گردی کا کسی قسم کا الزام بھی جو ہے وہ ہرگز اس میں کوئی صداقت نہیں. بہرکیف، اس سے اور زیادہ بات گہری ہوتی ہے اور جرم کی نوعیت اور زیادہ سنگین ہو جاتی ہے کہ اس طرح بے گناہ افراد کو اور یوں ماورائے عدالت جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، نہایت شرمناک حرکت ہے، نہایت قابل مذمت ہے، اور پورے ملک کے طول و عرض میں اس پر اب غم و غصے کی ایک لہر دوڑ چکی. اب اس ضمن میں دو امکانات، ایک حکومتی موقف، ایک ہمارے تجزیہ نگاروں کی رائے جو حقائق اور شواہد پر مبنی ہے، اور باہر سے آنے والی خبریں ہمارے جو مغربی آقا ہیں ان کے جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ تو حقیقت یہ ہے، وہ کچھ اور کہتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس کا موقف کچھ اور ہے کہ یہ ہم نے خود کیا تھا اور یہ دہشت گرد تھے۔ آج شوکت عزیز صاحب نے بھی یہ جمرہ دہرانا ضروری سمجھا کہ دہشت گرد تھے اور ہم نے خود یہ کاروائی کی ہے۔ حکومت نے اس الزام کو اپنے اوپر لے کر عذر گناہ برتر از گناہ کا معاملہ کیا۔ بہرحال ان دونوں کے جو بھی کانسیکوینسز ہیں، سب سے پہلے میں ان پر گفتگو سے بھی پہلے تمہیداً یہ کہ احترام جان، احترام نفس کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، اس کو سمجھ لیں۔ آج کل قتل و غارت گری کے واقعات تو معمول ہیں، وہ اخبارات کو آپ دیکھ لیجئے، ایک تو قتل و غارت گری وہ ہو رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے تنازع کے اوپر ایک دوسرے کا گلا کاٹا جا رہا ہے، ایک یہ کہ ٹارگٹ کلنگ بھی ہے، وہ بھی چل رہی ہے، فلان جگہ فلان عالم دین کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، فلان جگہ فلان ہو گیا، اس کا کوئی پس منظر معلوم نہیں ہوتا، کبھی مجرم نہیں پکڑے جاتے، مجرم تو صرف اس وقت پکڑے جاتے ہیں جب براہ راست ہمارے صدر پر یا وزیر اعظم پر کوئی حملہ ہوا ہو، باقی تو طے ہے، کمیٹی بنا دی جائے گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملے کو کھٹائی میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو اندھیر نگری ہے، یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے ملک میں عام ہے، اس کا دور دورہ ہے۔ لیکن احترام جان کی کتنی اہمیت ہے، یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ کبیرہ گناہوں میں سے شرک کے بعد، جس کا تعلق اصلاً اعتقاد سے ہے، عقیدے سے، عملی گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں نمبر دو پر قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے قتل ناحق۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں تین ٹاپ کے گناہوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے شرک، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور پھر قتل ناحق، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ قتل نہیں کرتے کسی جان کو جسے اللہ نے کہ محترم ٹھہرایا ہے۔ جان، مال، عزت، آبرو ہر شخص کی محترم ہے، خاص طور پر ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے انتہائی قابل احترام۔ ولا یزنون الا بالحق، سوائے اس کے کہ جو کسی قانون کی زد میں آ جائے اور اس کے حوالے سے اس کو جو ہے ایگزیکیوٹ کیا جائے، یہ ایک الگ ایشو ہے، ادر وائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، قطعاً قطعاً۔ ولا یزنون، اور تیسرا گناہ جو ہے وہ زنا نہیں کرتے، یہ اکبر الکبائر۔ سورہ مائدہ میں حابیل اور قابیل کے قصے کا تذکرہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ پورا ایک رکوع ہے اس واقعے پر، اور چونکہ وہ ایک قتل ناحق تھا، حابیل نے قابیل کو قتل کیا جبکہ قابیل کا کوئی جرم نہیں تھا کسی بھی اعتبار سے، اس کے بعد جو تبصرہ کیا گیا، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات طے کر دی تھی، لکھ دی تھی، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا، ایسے شخص کو کہ جس پر کوئی جرم نہیں تھا، کوئی فساد فی الارض کا ثبوت نہیں تھا، یہ ایسے ہی ہے جیسے پوری نوع انسانی کا قتل ہو، پوری انسانیت کا قتل، ایک قتل ناحق پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسانی جان کو بچایا اس نے گویا پوری نوع انسانی کو بچا لیا. یہ احترام آدمیت ہے، احترام نفس، احترام جان، جو ہمیشہ سے آسمانی کتابوں کا حصہ رہی ہے. یہ یہی نہیں کہ یہ دین جو ہے اس کے اندر ہے، بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی اور یہ بات پہلے سے طے. حدیث میں آتا ہے لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث، کسی مسلمان کی جان لینا جائز نہیں ہے مگر تین میں سے کسی ایک صورت میں. السیب الزانی، اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اسلامی شریعت میں اس کی سزا رجم ہے، یعنی جب وہ قانون کی زد میں آ گیا اور ثبوت پورے ہو گئے تو پھر سخت ترین سزا ہے، اس لیے کہ اس سے پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اخلاقی زوال آتا ہے، پورا معاشرہ سرڈاس بن جاتا ہے جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے، فیملی سسٹم درم بھرم ہو جاتا ہے، خاندانی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اولاد کی تربیت غلط رخ پر ہوتی ہے. پورے معاشرے کو بچانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھانا ضروری ہے. السیب الزانی والنفس بالنفس، یہ شخص نے قتل کیا ہو قاتل، اس کو بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں، اور جو تفاصیل ہیں اس سلسلے کی آپ کے علم میں ہوگی. اسلام میں اصل بات یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کو انصاف ملنا چاہیے. حکومت کا فرض یہ ہے کہ قاتل کو گرفتار کرے اور پیش کرے. اب تم اس کی جان لینا چاہتے ہو تو جان لے لی جائے گی، تم اس کو معاف کر کے کوئی نیکی کمانا چاہتے ہو تو یہ اختیار بھی تمہیں حاصل ہے، تم خوب بہا قبول کر کے اس کو معاف کر دینا چاہتے ہو تو یہ بھی حق تمہیں ملے گا، اور یہ حق دلوانے کی ذمہ داری حکومت کی ہے. فیصلہ چھوڑا گیا مقتول کے ورثاء پر. فقط جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، بہر کیف قاتل کو اس کے جرم کی پاداش میں قتل کیا جا سکتا ہے، یہ جان لینے کی دوسری شکل. تیسری شکل التارق لدینہ المفارق للجماع، وہ شخص جو اپنے دین کو ترک کر دے، مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے اور جماعت میں تفریق کا موجب بن رہا ہے، یہ پھاڑنے والی بات ہے اسلامی جماعت کو، اس امت کو. لہذا ایسا شخص بھی جو ہے وہ گردن زدنی ہے. اس پہ اگرچہ بڑی لیدے ہے لیکن اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے. حدیث میں ان تین کے بارے میں صاف صاف آیا کہ ان کی سزا قتل ہے، ان کی جان دی جا سکتی ہے، جان دی جائے گی. یہ تیسرے کے بارے میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ اسلامی ریاست کی حدود میں رہتے ہوئے اگر وہ ارتداد کا موجب ہو رہا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کیا کرتا ہے تو قتل کیا جائے گا. ہاں اسے یہ حق حاصل ہے، اس نے اسلام چھوڑنا ہے تو اسلامی ریاست سے باہر نکل جائے، جائے کہیں اور جائے، پھر دفاع ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہ باہر نکلنے کی آزادی ہے نہ کچھ ہے. یہ جب معلوم ہو جائے یہ فیصلہ ہے اسلامی ریاست کا، تو جو اس قسم کے عناصر ہیں وہ پھر باہر جائیں اور جا کر اعلان کریں، اسلامی ریاست کی حدود میں نہیں رہ سکتے. لیکن یہ مرتد کی سزا ہے، جو لوگ آلریڈی غیر مسلم ہیں، ذمی ہیں، جزیہ دے رہے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ ان کی جان اتنی ہی محترم ہے جتنی ایک مسلمان کی، ان کی عزت و آبرو کی اتنی ہی حفاظت کی جائے گی جیسے ایک مسلمان کی، اس میں کوئی فرق نہیں، یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہوں کی ویسی حفاظت کی جائے گی جیسے مسجدوں کی. چنانچہ اسلام تو کسی غیر مسلم کو بھی قتل کی اجازت نہیں دیتا سوائے حربی کافر، وہ لوگ کہ جن سے وار ڈکلیئرڈ ہے اور جو اس وار کے اندر شریک ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ ہے حربی قاتل، حربی کافر جسے کہا جاتا ہے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بے گناہوں کو قتل کیا جائے، اس میں تو اسلام میں کوئی شکل ہے ہی نہیں. پوری تاریخ اسلام میں ایسا معاملہ نہیں ملتا. یہ تو ایک ایکسٹریم صورت ہے کہ مسلمانوں کو لگا دیا گیا ہے دیوار کے ساتھ، ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، انہیں اپنے احتجاج میں لب کشائی کا بھی حق نہیں دیا جاتا، اور اگر آواز زبان سے نکالیں تو انہیں مزید دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. ایسی صورت میں، یہ تو اب نارمل صورت حال، ایسی صورت میں علماء نے جواز دیا ہے، جنہوں نے بھی دیا ہے، یہ استثنائی صورت حال. ادر وائز جب مسلمان کسی کے خلاف قدم اٹھاتا ہے جہاد اور قتال، اس میں بھی صرف حربی کافر کو قتل کیا جائے، اور جو خود اپنے آپ کو پیش کر دے اسے آپ اسیر بناتے ہیں، قیدی بناتے ہیں، پھر ان کے اپنے حقوق. احترام جان اس درجے ہے اسلام میں، اور انسانی جان تو دور کی بات ہے، مویشیوں کو درختوں تک کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے سوائے ایکسیپشنل صورتحال. یہ ہے تصور جو اسلام نے دیا، ایک جان انتہائی قیمتی، ایک ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. چنانچہ اس کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کرے کسی مسلمان کو، سورہ نساء کا 13 رکوع ہے، تفصیل سے وہاں پر یہ مضمون آیا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے سوائے قتل خطا کے. قتل خطا کیا ہے؟ قتل خطا بھی اس کو کوئی قتل خطا قرار دے دے کہ جی ہم تو صرف اس ایک شخص کو مارنے کے لیے ہم نے فائر کیا تھا، باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے 82 وہ یہ قتل خطا کے ذیل میں آئیں گے، ہرگز نہیں. قتل خطا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فائر کیا تھا کسی شکار پر، کسی جانور پر، درمیان میں کوئی انسان آ گیا، آپ کی غلطی نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، ارادہ تو آپ کا ہرن کی جان لینے کا تھا، شکار کو ٹارگٹ کیا تھا آپ نے، اور وہ غلطی سے وہ تیر یا وہ آپ کا فائر جو ہے وہ کسی کو، انسان کو لگ گیا، یہ قتل خطا ہے. یا جیسے آج کل اس کی عام شکل یہ ہے کہ جو روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی بدنیتی بھی ہو، کسی کے خلاف کوئی جو ہے وہ کوئی اپنے انتقامی کاروائی میں کسی کو اپنے ٹائروں کے نیچے کچلنے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن یہ تو ایکسیپشنل صورتحال ہے. ایسا واقعہ تو ہزار میں کوئی ایک ہوگا، لاکھ میں ایک ہوگا. بالعموم کیا ہوتا ہے؟ ڈرائیور کی پوری کوشش ہوتی ہے بچانے کی، لیکن ایسی حالت پیش آ گئی کہ ممکن نہیں ہے. اب یہ قتل خطا کے ذہن میں آئے گا، چنانچہ اس کا بھی، اس قتل خطا کا بھی بڑا لمبا چوڑا کفارہ ہے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک انسانی جان کو آزاد کرنا، غلام، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا. اچھا، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا. آج کل تو وہ غلام آزاد کرنے والا جو ہے وہ تو شق موجود ہی نہیں ہے. اب جس سے یہ قتل خطا سرزد ہو گئی ہے، وہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے. اور متواتر روزے کا مطلب معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ بیچ میں کوئی ایک ناغا بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر 58 روزے کے بعد ایک ناغا ہو گیا تو پھر گنتی 1 سے شروع ہوگی. یہ ہے اس کا کفارہ. اور پھر خوبہا ادا کرنا میت کو، فدیت مسلمت الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ. دیت، ایک جان کی پھر قیمت معین ہوتی ہے اس حوالے سے، قتل خطا کے حوالے سے دیت، وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. یہ ہے قتل خطا کا کفارہ. اس مضمون کے بعد آخر میں قتل عمد کی بات کی گئی. وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جس کسی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، یعنی ناحق قتل مسلمان کا، دانستہ، دیدہ و دانستہ، جیسے ہماری حکومت مان رہی ہے کہ ہم نے کیا ہے، یہ قتل عمد ہے، یقینی طور پر قتل عمد ہے، تو سزا سن لے اللہ کی طرف سے. فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، ایسا شخص اس کی سزا جہنم ہے، اسی میں ہمیشہ رہے گا. اتنا کہنا ہی کافی تھا، لیکن آپ ذرا اندازہ کیجئے اللہ کے غیظ و غضب کا اس صورتحال پر. اتنا بڑا جرم ہے کہ فرمایا یہ تو جو سزا ہے، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ایسے شخص پر اللہ کا غضب نازل ہوگا. وَلَعَنَهُ، اور ایسے شخص پر اللہ نے لعنت کی ہے. ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا. یہ تیور بتا رہے ہیں کہ کتنا گھناؤنا جرم ہے یہ، اور اللہ کے غضب کو کس درجے دعوت دینے والا جرم ہے. ورنہ ایک لفظ کافی تھا اس کے لیے جہنم ہے، لیکن نہیں، اس پر اکتفا نہیں کیا. فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما. یہ ہے قتل عمد کی سزا، اور اس پر اللہ کا یہ غم، غیظ و غضب جو قرآن مجید میں نازل. اب آئیے کہ یہ ہوا کیا ہے. جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ تو ظاہر ہے ہمارے سامنے کیا ہے، 83 افراد ان کی شہادت، بڑی تعداد ان بچوں کی جو 7 سے لے کر 15 سال کی عمر کے ہیں. اور میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں یہ اشاعت و توحید و سنہ کا مدرسہ تھا، بالکل بے ضرر لوگ، توحید اور قرآن کی دعوت دینے والے. یہ وہ نفاذ شریعت گروپ نہیں ہے صوفی محمد صاحب کا، یہ مولانا طاہر پنجپیری صاحب رحمت اللہ علیہ، جو قرآن کی دعوت، قرآن کا پیغام، ترجمہ قرآن صوبہ سرحد میں اس کو عام کرنے والے، ان کا مدرسہ. اور نوجوان بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، ترجمہ قرآن سیکھ رہے ہیں. ان کا قتل ہے. اس قتل ناحق کا خون کس کی گردن پر ہے؟ یہ سب لوگ سوال کر رہے ہیں، اور بالکل صحیح سوال ہے کہ اگر آپ کی بات درست مان بھی لی جائے اور آپ کچھ خود کہتے ہیں ہم نے حملہ کیا، تو کیا وہ علاقہ آپ کی جورسڈکشن سے باہر تھا؟ پولیٹیکل ایجنٹ کے انڈر ہے، سرحد کی حکومت بھی ایک درجے میں بالواسطہ طور پر اس کے انڈر ہے یہ علاقہ. آپ زمینی کاروائی نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کو معلوم نہیں یہاں کتنے بچے ہیں معصوم؟ مجرموں کو پکڑتے، ان پر مقدمہ چلاتے، کس نے روکا ہے؟ اب یہ ماورائے عدالت قتل جو ہے، یہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے انہوں نے شاید یہ آیت نہیں پڑھی ہوئی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے. یہ قتل عمد کتنا بڑا گناہ ہے. اسلام میں یہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی شک ہے تو مجرم کو چھوڑا جائے گا، سزا نہیں دی جائے گی. اور آپ ذرا سے شک کی بنیاد پر 83 جانے لینے کے لیے تیار ہو گئے؟ کس نے لائسنس دیا آپ؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں حکومت کے پاس. اور بات بھی کی گئی تو کیا کی گئی؟ وہاں عسکریت کی تعلیم دی جا رہی تھی. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، اور کہنے کو یہاں پر اسلامی نظام ہے، ہماری آئین کے اندر پورا اسلام موجود ہے، قرآن و سنت کے سوا کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، یہاں اللہ کی حکمرانی ہوگی، اور ہو کیا رہا ہے؟ عسکریت کی تعلیم خلاف اسلام ہے. ہر مومن کو مجاہد ہونا چاہیے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ. بھائی مومن سے تو اللہ کا عہد ہو چکا ہے، وہ تیاری کرے، اس کے جان مار اللہ خرید چکا ہے، اور تیار رہنا چاہیے اسے جنگ کے لیے، جنگ قتال کے لیے، جہاد ہی نہیں کہا، قتال کا. باطل قوتوں کے خلاف پنجہ آزمائی ہر لیول پر، یہاں تک کہ قتال کے لیے عسکری تیاری بھی کرے. عسکریت، یا تو آپ ثابت کریں وہاں پر اسلام، وہاں پر حکومت کے خلاف جو ہے کاروائیاں ہو رہی تھی، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس. اور اس کے برعکس ہم کر کیا رہے ہیں، رقص و سرود کی تعلیم ضرور دیں گے، جو منکر ہے اس کو معروف اور جو معروف ہے اس کو منکر. یہ کس کی نشانی ہے؟ قرآن مجید کھول کر دیکھیں، آپ کو اپنی شکل نظر آ جائے گی اس آئینے میں. یہ کون کرتا ہے معروف کو منکر اور منکر کو معروف؟ سورۃ توبہ کھولیے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. یہ منافق مرد اور منافق خواتین، یہ ایک دوسرے کے ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں. کیا کرتے ہیں؟ منکر کا حکم دیتے ہیں، یونیورسٹی میں ہم رقص و سرود کی تعلیم دیں گے، مخلوط رقص ہوں گے. یہ کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے. فحاشی کا ہر کام اصل میں شیطان سے پھوٹتا ہے، یہ سب سے بڑا منکر. منکرات کی فہرست میں جو ٹاپ کے منکرات ہیں ان میں شامل ہے فحاشی اور عریانی پھیلانا. تو یامرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں منکر کا. یہ ہم جبرن بھی کرائیں گے، ہم مخلوط میراتھن کرائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کام پہ مامور کیا ہے. اسلامی حکومت میں اگر یہ نہیں ہوگا تو اسلام کو بڑا نقصان پہنچے گا. کیا اسلام معاذ اللہ یہ اللہ کا دیا ہوا یا شیطان کا دیا ہوا مذہب ہے؟ کس کا سمجھا ہوا تم؟ تم تو شیطان کے مذہب کو پروموٹ کر رہے ہو، نام اسلام کا لیتے ہو. عسکریت کی تعلیم دی جا رہی تھی، جرم عظیم ہو رہا تھا. تو یہ کام منافقین کا، اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں، قرآن کو کھول کر دیکھیں. بار کیف یہ صریح قتل عمد ہے، اور اپنے ہی عوام پر اس طریقے سے گولیاں برسانا اور ماہ ورائے عدالت قتل کرنا، اس کے بعد اس حکومت کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. صدر میں ذرا بھی اخلاقی جرأت ہے اگر، مستعفی ہونا چاہیے. لیکن وہ اخلاقی جرأت کہاں ہے؟ کس میں ہے اخلاقی جرأت؟ اس کا تو جنازہ نکل چکا ہے. ایک دعا آتی ہے، مسنون دعا ہے، محفل برخاست ہونے کی دعاؤں میں سے ایک دعا، بڑی جامع اور بڑی مفصل دعا ہے. اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ وَلَا تُسَلِّتْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا. پروردگار ہم پر ایسے حکمران نہ مسلط کر دی جو ہمارے گناہوں کے تو سبب سے، کہ جو نہ ہمارے بارے میں کوئی خوف رکھتے ہوں اور نہ ہمارے اوپر کوئی رحم کرتے ہوں. وَلَا تُسَلِّتْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا. اس بے رحمی سے اگر اپنے ہی عوام کو تہوتے کیا جا رہا ہے، اور پکڑ پکڑ کے حوالے بھی، ان میں سے کتنے لوگ غائب ہیں، آج کل شور مچا ہوا ہے، اٹھا لیے جاتے ہیں، معلوم ہی نہیں کہاں ہیں، اور حوالے کس کے کیے جاتے ہیں؟ بھیڑیوں کے، وہ جو اسلام کو مٹانے کے مشن کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ، امریکہ، یہ دہشت گردی کے خلاف جو ایک نام نہاد مہم ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہر کوئی سمجھتا ہے یہ مہم اصل میں اسلام کو مٹانے کی مہم ہے، اور یہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں جو اس مہم کو چلا رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں اسلام کو مٹانے میں، موقع تو دو ہمیں. پھر بھی مسلمان ہونے کا نام لیتے، کوئی شرم بھی کوئی شے ہوتی ہے، کوئی اخلاقی جرأت بھی کچھ ہوتی ہے. تو وَلَا تُسَلِّتْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا، پروردگار ہمارے گناہوں کے سبب کہیں ایسے حکمران ہم پر نہ مسلط ہو جائیں، لا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، جو ہمارے بارے میں نہ تیرا خوف رکھیں اور نہ ہم پر رحم کریں. آج وہ حکمران ہم پر مسلط، لیکن آپ سارا الزام دے کر حکمرانوں کو اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ الفاظ پہ غور کیا آپ نے اس دعا کی؟ ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ ہو جائیں. یہ قومی جرائم ہیں جن کی سزا مل رہی ہے ہمیں. یہ حکمران ہم پر اللہ کا عذاب بن کر مسلط ہوئے, لیکن یہ عذاب ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی طرف ہمارے دینی رہنما آنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم بالکل ٹھیک, ہم سب ٹھیک, عوام ٹھیک, بس وہ ایک طبقہ خراب ہے. آپ قرآن اور حدیث کے محکمات کو جھٹلا رہے ہیں. اعمالکم اعمالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تم پر حکمران بن جائیں گے. کما تکونون کذالک یؤمن علیکم, جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی تم پر حاکم مسلط ہوں گے. قوم کو اصلاح کرنی پڑے گی. ہم اپنی حالت کو نہ بدلیں اور دعا کریں پروردگار ان ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات دلا, نہیں سنے گا اللہ. اپنے آپ کو ٹھیک کرو پہلے, انہیں ٹھیک کرنے کی فکر ہے. اگر مخلص ہو تو یہاں سے اپنی ذات سے کام کو شروع کرو, پھر دعا سنے گا اللہ. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, وہ جو فرمایا کہ میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں, جواب دیتا ہوں, چاہیے کہ وہ بھی میرا کہنا مانے. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. ہم کہیں ہم تو نہیں آئیں گے اس صراط مستقیم پر, ہم اپنے عمل کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, پر نالا وہیں گرے گا. لیکن پروردگار تو ہماری دعائیں سنتا جا, قبول کر. ایسے نہیں. تو وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا. اور اس حوالے سے سب سے بڑھ کر ذمہ داری ہمارے دینی طبقات کی ہے, علماء کرام کی ہے, دینی جماعتوں کی ہے, کہ وہ لوگوں کو متوجہ کریں یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے, ٹھیک کرو اپنے آپ. اور اس عزم کے ساتھ اگر نکلو گے, اپنی اصلاح شروع کرو گے, تو اللہ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی. گناہ وہیں کے وہیں رہیں اور اس کی سزا جو ٹل جائے ہم سے, یہ نہیں ہوگا. تو وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا. یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ ہمارے حکمران اس وقت ہم پر اللہ کا عذاب ہے. اور اسی زمن میں اس موقف کے حوالے سے آخری بات, کہ یہ ہم نے خود کیا ہے, جو پاکستانی حکومت نے اختیار کیا, اگرچہ ان کے موقف میں کیا صداقت ہے اور کتنی اس کے اندر جو ہے ان کی ساکھ رہ گئی ہے ان کے موقف کی, یہ تو اب سب جانتے ہیں. جھوٹ تو ہماری عادت ثانیہ بن چکا ہے, حقائق کو چھپانا ہمارا وتیرہ ہے, مشن ہے ہمارا. لیکن چلیے بات سچ مان لیتے ہیں, تو پھر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا. اگر مختارہ مائی کے مسئلے پر اور سونیا ناز کے مسئلے پر, یہ کسی نے بیان دیا آج, بہت صحیح بیان دیا, ان کے مسئلوں پر سپریم کورٹ نوٹس لے سکتی ہے, تو اتنے بڑے مسئلے پر کیوں نہیں لے گی؟ فوری نوٹس لینا چاہیے. لیکن یہ تب ہی ہوگا کہ ہماری قوم میں کچھ تھوڑا بہت دم خم ہو. اصولی طور پر یہ بہت اہم قومی ایشو ہے اور اس کو ان نوٹس نہیں جانا چاہیے, ورنہ اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں کوئی عدالتی نظام نہیں. اور اگر اس بات کو صحیح مانا جائے کہ یہ کام کیا ہے امریکہ نے, قرائن اور سرکمسٹانشل ایویڈنس جو بھی وہاں آس پاس لے ہیں, حالات یہ بتاتے ہیں کہ کیا تو انہوں نے, تو پھر یہ ہماری سالمیت اور خود مختاری پر براہ راست حملہ ہے. اور اگر ہمارے اندر کچھ بھی غیرت و حمیت قومی اور ملی ہے, تو نمبر ایک, سخت ترین الفاظ میں اس پر احتجاج ہونا چاہیے. نمبر دو, آئندہ ان کی اس نام نہاد مہم میں دہشت گردی کے خلاف جو مہم جس میں ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے ہوئے، اس سے بالکل اعلان برات کر دیا جائے، ڈٹ کر مزید ہم تمہارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتے اگر تم ہماری مسالمیت پر اور ملکی خود مختاری پر براہ راست حملے کر رہے ہو. اب کوئی جواز باقی نہیں تھا، بہت ہو گئی، کس کا انتظار ہے اب؟ اور کیا آپ بھی نظر نہیں آ رہا کہ ان کا اصل ٹارگٹ کون ہے؟ لیکن سارا مسئلہ وہی ہے کہ ہمیں ایک امریکہ ہی نظر آتا ہے، اس سے اوپر کی کوئی طاقت کی طرف تو ہماری نگاہ اٹھتی نہیں. وہ اللہ کی ذات پر ایمان کے دعوے ہی دعوے ہیں، کہاں ایمان، کہاں توکل؟ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ کائنات کی اس وقت سب سے بڑی طاقت امریکہ ہی ہے، اس سے اوپر کوئی طاقت ہے ہی نہیں جس کا ہم سہارا پکڑ سکے، کوئی ہوتی تو ہم پکڑتے. لہذا وہ مارے، وہ دھتکارے، وہ ٹھوکرے مارے، ہم پھر بھی اسی کے چوکھٹ کے اوپر سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار. لیکن اگر آپ کو اپنے مسلمان ہونے کا کچھ بھی احساس ہے، اب مزید ان کے ساتھ تعاون ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ کے دین کے دشمن، آپ کے دینی اقدار کے دشمن، وہ آپ کے کلچر کے دشمن، وہ کوئی چیز چھوڑیں گے نہیں، اور آپ کے ہاتھوں سب کچھ کروا رہے ہیں، اور پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا. میں نے آپ کو اقبال کا شعر پہلے بھی سنایا تھا، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے، اقبال کہہ رہے ہیں اگر ملت آزاد ہوتی ہو لیکن دین کی قربانی دینی پڑے اور اس کے نتیجے میں ملت کو آزادی مل جائے، کہتے ہیں ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اور ہم کیا کر رہے ہیں، دین بھی گیا، خود مختاری بھی گئی، سالمیت بھی گئی، ہر چیز گئی، اور پھر بھی بڑے ناز ہے کہ ہم بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے ملک کی نیا کو لے کر چل رہے ہیں اس طوفان کے اندر. کوئی تو ہے دیکھنے والا، اس کی پکڑ سے تو نہیں نکل سکتے، وہ ڈھیل دیتا ہے. اس نے فرعون کو بھی بڑے موقع دیے تھے، وہ ہر فرعون وقت کو وقت دیتا ہے. پھر ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ پھر بڑی سخت ہوتی ہے. وہ ایسے کرداروں کو دنیا میں بھی عبرت کا نمونہ بنا کے چھوڑتا ہے، اور آخرت میں تو وہ آپ نے سنی لی وہ آیات، وہ کس کے لیے تیار کی ہے اللہ نے جہنم؟ انہی غداروں کے لیے جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کریں، جو شیطان کے ساتھ ربط رکھیں، جو شیطانی تہذیب کو فروغ دیں، اس کے لیے. وہ آیت آپ کو پہلے بھی سنائی ہے، میں نے شروع میں بھی تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، تمہارے خلاف ان کا گٹھ جوڑ ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، اور جو کوئی تم میں سے انہیں دوست بنائے گا، ان سے امیدیں وابستہ کرے گا، ان پر سہارا اور ان پر ڈیپینڈ کرے گا، تو پھر اللہ کی نگاہ میں وہ انہی میں سے ہے. وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، اللہ انہیں یہود و نصارہ ہی کی فہرست میں شامل رکھے گا، اور انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور جو اس وارننگ کے بعد بھی باز نہیں آتے اللہ کی وارننگ کے، تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت بھی نہیں دے گا. سورہ مائدہ کے اگلے ہی رکوع کا آغاز پھر یہی سے ہوتا ہے، اس مضمون کو مزید دہرایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اہل ایمان وہ لوگ جو تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اور اس کے نمونے بھی سامنے آ رہے ہیں. قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس طریقے سے ایک بڑے ہی منظم انداز میں کی گئی ہے گستاخیاں، اور اب پوپ صاحب نے جو بکواس کی ہے یہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو تمہارے دین کو کھیل اور مذاق بنائیں، تمسخر اڑائیں اس کا، جو اہل کتاب میں سے ہیں اور جو کفار میں سے ہیں، انہیں ہرگز دوست مت بنانا. لیکن ہم نے تو طے کیا ہوا ہے قرآن کی ہدایت کو تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں. یہ صورتحال ہے. اب اس کے بعد مزید جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، اور اگر پھر بھی ہم کر رہے ہیں تو اس پر سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر انتظار کریں اپنے انجام کا. اور ہم صرف امریکہ کے آگے نہیں جھکے، آپ نے نوٹ کیا، جب جھکے ہیں تو پھر بھارت کے آگے بھی ہمیں پست ہونا پڑا ہے. اس سے مذاکرات کی بھیک مانگتے رہتے ہیں ہر وقت، اور مذاکرات ہو جائیں تو یہی بڑی کامیابی ہے. اپنا سب کچھ چھوڑنے کے تیار ہیں، کشمیر کے موقف جو اب تک تھا ساری لچک ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں، بس وہ مذاکرات تو کریں. وہ جو کہا تھا کسی نے کہ اپنا یہ حال، میرا یہ حال بوٹ کی ٹوٹ چاٹتا ہوں میں، اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ. یہ ہماری صورتحال ہو چکی. کم سے کم شمالی کوریا سے ہی سبق سیکھنا چاہیے. ایک دھماکہ کیا اس نے اور پھر اکڑ گیا، کوئی میرے قریب نہ آئے، ہاتھ نہ لگائے، اب میں ایٹمی قوت ہوں. اور ہم اسی ایٹم کو جو ہے، اور اتنی بڑی ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اس کو سنبھالتے پھر رہے ہیں، اس کو بچانا ہی ہم سمجھتے ہیں. دین قربان ہو جائے، مذہب قربان ہو جائے، دینی اصول قربان ہو جائے، قوم قربان ہو جائے، اس ایٹم کو ہم بچا رہے ہیں. بڑا کارنامہ کر رہے ہیں آپ. وہ بھی کب آپ کے ہاتھ سے محفوظ ہوگا؟ کیا گارنٹی ہے؟ اور وہ محفوظ ہے یا نہیں یہ بھی مشکوک بات ہے. اب بہرحال امریکہ کے آگے ڈٹ جانے کے لیے ہمت چاہیے، اور وہ ہمت اصولی طور پر ہر بندہ مومن میں ہونی چاہیے. اگر اس کا یقین ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی قوت وہ اللہ ہے، پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف کافی ہے، اگر ایک خدا میرے لیے ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن ہمارا اعتماد نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، خدا سے ہم مایوس ہیں، کوئی امید نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چور ہیں، ہم خود اللہ کے بندے بننے کو تیار نہیں ہیں. اللہ کے آگے سر جھکانے کو، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے ہمارا نفس آمادہ نہیں ہے. کیسے اللہ پر توکل کریں گے جب خود ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ بددیانتی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں؟ لہذا اسی قسم کے ہمیں سہاروں کی ضرورت ہے. 60 سال کا تجربہ ہو گیا امریکہ سے، اور اس دفعہ بھی آپ کو یاد ہے جب یہ اس مہم میں حصہ بنے ہیں ہمارے جنرل صاحب، فرنٹ لائن سٹیٹ بنے ہیں، بڑی یقین دہانیاں وہاں سے ہو رہی تھی، پہلے والا معاملہ نہیں ہوگا، اور سب کہہ رہے تھے وہی ہوگا. لیکن ہم، کوئی اور ہماری نظر میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں، لہذا اسی کا دامن پکڑنے پہ مجبور ہے. اللہ سے تو لڑائی مول لے رکھی ہے، اور اس لڑائی میں ہم سمجھتے ہیں امریکہ ہمیں بچائے گا. سود کو ہم فروغ دے رہے ہیں، صاف کہہ دیا تھا کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہے آج کے دور میں، سودی معیشت تو چلے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وہ جو چیلنج آیا تھا، اگر سود کو نہیں چھوڑتے تو تمہارے خلاف چیلنج ہے اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ، تیار ہو جاؤ. وہ ہمیں منظور ہے. تو پھر یہی کچھ ہوگا، اور قوم کو جاگنا ہوگا. لیکن جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ قوم کو اپنی اصلاح سے بات شروع کرنی ہوگی. راستہ مشرف صاحب کے لیے بھی اللہ نے ابھی موقع دیا ہے. موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگرچہ کچھ لوگ مسلوب التوفیق بھی ہو جاتے ہیں. مارکیف ابھی تک امکان ہے اگر وہ توبہ کریں، لیکن توبہ کیا ہوگی؟ یہود و نصارہ کی دوستی سے تائب ہو کر ایک اللہ پر توکل اور بھروسہ، اور اس کے ساتھ اپنے معاملے کو سب سے پہلے درست کریں. مسلمان ہیں تو مسلمان بن کر دکھائیں، مومن ہیں تو مومن بن کر دکھائیں. منکرات کو فروغ دینے کی بجائے اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس ملک کے اندر صحیح معنوں میں معروف کو فروغ دے سکتے ہیں، منکرات کا خاتمہ کر سکتے ہیں. کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی، اور دین کو قائم و غالب کریں، شریعت کو نافذ کریں. اور اس رستے میں جو محنت کرنی پڑے گی، اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اللہ مدد کرے گا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ ضرور تمہاری مدد کرے. ابھی ہے موقع، اور اگر اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو دنیا اور آخرت کے بدترین انجام کا شدید اندیشہ ہے. قرآن مجید ہمارے سامنے ہر چیز کھول کر رکھ دیتا ہے، مجھے اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے وہ آیات آپ کو پڑھ کے سنا دی. اسی طریقے سے پاکستانی قوم کو بھی جان لینا چاہیے. مجھے یہ بات کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا کہ دو سال پہلے میں نے اس وقت کہا تھا جب ڈاکٹر عبد القدیر کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا اور اسے قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا، اور پوری قوم جو ہے صدمے سے نڈھال تھی، کہ یہ ہمارے اجتماعی جرائم کی سزا ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اس سے بڑے صدمات کے لیے ابھی اور تیار نہیں ہے آپ. اللہ تعالیٰ قادر ہے ہماری حالت کو بدلنے پر، لیکن اس نے ایک رستہ بھی بتایا ہے. تم خود اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرو، اللہ کے بندے بنو، اللہ اور رسول کی کامل اطاعت کو اپنا اصول بنا لو زندگی کے ہر گوشے میں، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جاؤ. اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تمہارے پیچھے ہے، سپورٹر ہے تمہارا، اور جب وہ تمہاری پش پر آئے گا تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. راستہ تو صاف ہے، قرآن میں واضح ہے. اور اگر ہم نے ہی قسم کھا لی ہے کہ ہم نے ادھر نہیں آنا تو بات اور ہے، پھر ہمیں بھگتنا ہوگا. لیکن اب آنکھیں کھل جانی چاہیے، یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے احتجاج سے رکنے والے نہیں ہیں. ہمیں صرف احتجاج کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. کیا حالات بدل جاتے ہیں اس سے؟ پچھلے دو تین سال سے کیا ہو رہا ہے؟ ہر مہینے کوئی نہ کوئی کسی موضوع پہ احتجاج ہوتا ہے، احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں. یہ اپنے جذبات کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، لیکن حالات اس سے نہیں بدلیں گے، حالات اپنے آپ کو بدلنے سے بدلیں گے. وہ ہے کہ جس کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، آئیے قرآن کی ہدایت کی طرف، آئیے اس راستے کی طرف. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.